السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ ابدع ما اوجد واتقن ما صنع واحسن کل شیء خلق واحکم ما شرع وذل کل شیء لجبروته وخدع سبحانه وبحمده في رحمته الرجاء وفي عفوه الطمع. فكم من خير افاد وكم من مكروه دفع. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے جس چیز کو وجود بخشا اس کو بہت بے مثال طریقے پر پیدا کیا، اور اللہ نے جو کام کیا وہ خوب محکم اور مستحکم کیا، اور ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے پیدا کیا، اور اللہ نے جو حکم مشروع کیے ان کو خوب پختہ کیا، اور تمام چیزیں اس کی قوت کے سامنے پست اور جھکی ہوئی ہیں. وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اس کی رحمت میں امید ہے اور اس کے درگزر میں تما ہے. پس اللہ نے کتنی خیر و برکت انڈیل دی اور کتنی ہی تکلیفیں دور کر دی. سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. کل ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مشہود ہوتا ہے، یعنی اسے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے وہاں فرشتے پھر نہیں ہوتے، وہاں کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ آپ کس کی کمپنی سے محروم ہو جاتے ہیں، کس خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں. کیا آپ اپنے لیے چاہیں گے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم فجر کے وقت قرآن کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس پر ہما سمی لکھتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. رات دیر سے سونا، صبح وقت پر نہ اٹھنا، اہم کاموں کی پلاننگ نہ کرنا، نماز میں زیادہ قرآن پڑھ لینا، مثلا حفظ کی ہوئی صورتوں کی دہرائی کی فکر کرنا اور ان کو پڑھ لینا، اذکار اور تلاوت میں سے کس کو ترجیح دیں اس بات پر ہی پریشان ہوتے رہنا کہ میں نے تو ابھی صبح کے اذکار کرنے. ٹھیک ہے، آپ کر لیجئے اور اس کے بعد آپ تلاوت کیجئے. وقت کی کمی کی شکایت کرنا، دنیاوی ضروری امور کو ذہن پہ سوار کر لینا، یہ کچھ عمومی وجوہات ہیں جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کے دوران اور اپنے ذاتی تجربے سے سمجھ آتی ہیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ عبادت میں اور دنیاوی کاموں میں بھی دل کے اطمینان کا نہ ہونا، یعنی کہیں دل نہ جمنا. سبحان اللہ، ہر کام کو شروع کرتے وقت جلدی کا لفظ ساتھ استعمال کر کے خود کو یہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں، جلدی اٹھ جاؤ، جلدی وضو کر لو، جلدی نماز پڑھ لو، بچوں کو اٹھانا ہے، ان کو اٹھاتے ہوئے بھی جلدی اٹھو، جلدی تیار ہو جاؤ، جلدی سے ناشتہ بناؤ، جلدی سے ناشتہ کھاؤ، جلدی سے سکول جاؤ. گویا جیسا کہ تکیہ کلام بنا ہوا ہے، اور وہ سارے الفاظ ہمارے دل و دماغ میں سارے احساسات اور سگنل ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت ہونے کے باوجود بھی دماغ پر جلدی سوار ہوتی ہے. شیطان دل میں بے چینی بھر دیتا ہے اور نماز کے بعد کی تسبیحات پر بھی ٹکنے نہیں دیتا، اس میں بھی جلدی پڑی ہوتی ہے، تسبیحات چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں. اس جلدی کو کسی مثبت لفظ سے ریپلیس کر کے دیکھیں، الحمدللہ اگر صبح اٹھنے کا آغاز مسنون طریقے سے ہو تو بھی بہت واضح فرق پڑتا ہے، دل حرکات عبادات معاملات میں اطمینان محسوس کریں گے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی دیکھ کر نہیں کر پاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرنے کا زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ آپ صرف حفظ کیا ہوا پڑھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، قرآن تو جب بھی پڑھیں گے آپ کو ثواب اور اجر ملے گا، لیکن اس میں صرف پڑھنے کا مل رہا ہے نا، اس میں دیکھنے کا بھی ساتھ مل رہا ہے تو زیادہ ہو گیا۔ ہر وقت اگر ممکن نہیں بھی ہوتا دیکھ کر پڑھنا، کاموں کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پڑھنا نہیں چھوڑیں، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن دن کے ایک حصے میں مصحف کھول کر، موبائل کھول کے نہیں، مصحف کھول کر قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پھر اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو کتنا سکون اور قرار نصیب ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا، اس کو اٹھانا، اس کو اپنے سامنے رکھنا، اس کا احترام کرنا، یہ سارے عمل جو ہیں یہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سکینت لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے، آپ کا دل کھل اٹھتا ہے۔ تو اگر قرآن مجید سے محبت ہوگی نا، تو قرآن مجید کا اٹھانا بھی آپ کے اندر ایک سکون لائے گا، اس کو کھولنا بھی، اس کو دیکھنا بھی، اس کے ورقے پلٹنا بھی۔ جس کتاب سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کو ایک خاص اہتمام سے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہوں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہم کبھی کھول کر ہی نہ دیکھیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ؟ اپنا ہی نقصان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس عادت کو اپنانے کے لیے خود کو یہ کہنا شروع کیا کہ چلو ایک منٹ تو نکل ہی آئے گا، ایک منٹ روزانہ قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے بعد کرنی ہے، اور کم از کم آدھا صفحہ تو پڑھا ہی جاتا ہے ایک منٹ میں۔ بس یہ ایک منٹ میں اللہ نے بہت برکت دی، اور پھر خود بخود انسان زیادہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور عادت پختہ ہوتی جاتی ہے، اور برکتوں کے تو کیا ہی کہنے، دل خوشی اور سرور سے بھرا ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ایک حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ اصل میں تو ایک منٹ اپنے نفس کی چال اور شیطان کے جلدی کروا لینے والے وسوسے کو دور کرانے کا علاج ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کی چالوں سے بچائے اور نفس کی اصلاح کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے کہ ہم فجر کے وقت قرآن کھول کر کم از کم ایک منٹ اونچی آواز سے تلاوت کر لیں، وہ ہمارے لیے شفا کا باعث ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مان جانے والوں کے لیے قرآن شفا اور رحمت ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما يجمعون۔
چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ پھر جب وہ دونوں ان دو سمندروں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے سمندر میں اپنا راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ سفر ہے جو انہوں نے ایک ایسے بندے کی تلاش میں کیا جس کے پاس علم تھا، وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس کچھ خاص علم ہے، تو انہوں نے آرام کی بجائے سفر کرنا پسند کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں صدیوں چلتا رہوں گا، سالوں چلتا رہوں گا۔ یاد رکھیے، علم کی تلاش میں سال ہا سال بھی لگ جائیں تو پیچھے نہ ہٹیں، سچا طالب علم چین سے نہیں بیٹھتا، اور سیکھنے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور کسی سٹیٹس کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی۔ انبیاء اپنے زمانے کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹس سب سے ہائی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کب تک، قبر تک، مرنے تک سیکھنے کا عمل جاری رہے. اور موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیے کہتے ہیں لا ابرح، میں رکوں گا ہی نہیں یہاں تک کہ میں اپنی منزل تک نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا. اور پھر اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی لے گئے، یعنی علم کے سفر میں آپ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی شریک ہو جائے تو اس سے یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ زاد راہ کے طور پر ایک مچھلی لے لیں، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر غائب ہو جائے گی وہی آپ کی منزل ہوگی. ہوا یہ کہ وہ دونوں اس جگہ پہنچ کر مچھلی کا ذکر بھول گئے. بھولنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ تھا تاکہ سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہو سکے. مچھلی جو انہوں نے اپنے باسکٹ میں رکھی تھی ساتھ لے جانے کے لیے وہ زندہ نہیں تھی، لیکن جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچنا تھا وہاں وہ مچھلی ایک دم زندہ ہوئی اور پانی میں یوں چلی گئی کہ جیسے ایک سرنگ ہو، خشک راستہ بن گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان تھا کہ مردہ کو زندہ کر دے اور پانی جیسی لکوڈ چیز کو ٹھوس راستے میں بدل دے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے نبی علم کے لیے سفر کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی تکبر چھوڑ کر اللہ کی خاطر اہل علم کی تلاش کرنی چاہیے اپنے فائدے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غریب سے غریب انسان ہو لیکن صاحب علم ہو. تو علم لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ علم انسان کو بلندی دیتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، آپ کے درجے اللہ کی نگاہ میں علم کے ساتھ بڑھیں گے. تو اس لیے علم کے حریص رہیں، علم کے شوقین رہیں. اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو خادم تھے یوشع بن نون، وہ ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بڑوں کے ساتھ ادب اور خدمت کا سلیقہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. علم کے راستے میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن کوشش جاری رکھیں. آپ یہ نہ کہ اب میں تھک گئی ہوں بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتی، نہیں، چلتے رہیں اس راستے پر. اور بعض اوقات ہم سیکھا ہوا کچھ بھول بھی جاتے ہیں، اس بھول میں بھی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں ہم یاد کرتے رہتے ہیں ہمیں پھر بھول جاتا ہے ہم کیا کریں، تو میں ان کو ایک ایڈوائز دیتی ہوں، پھر آپ پڑھتے رہیں، آپ بار بار سیکھتے رہیں، بھول گئے آپ دوبارہ سیکھ لیں، دوبارہ سیکھ لیں، اس میں بھی حکمت ہے. آپ جتنی دفعہ اس میں محنت کریں گے اتنی دفعہ اجر ملے گا. جس کو ایک دفعہ میں یاد ہو جاتا ہے وہ تو رکھ کے بیٹھ جائے گا، اور آپ دس دفعہ پڑھ رہے ہیں اجر کس کا زیادہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ کس نے ایک دفعہ میں یاد کر لیا تھا، وہ تو اللہ کی دین ہے نا. کسی کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً گراسپ کر لیتا ہے، اور کچھ لوگ نہیں جلدی یاد کر سکتے، تو وہ پھر بار بار پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں. تو ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے. تو بہرحال سیکھنے کی بات یہ ہے کہ علم میں آرام کی قربانی کرنی پڑتی ہے، تھکنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انبیاء سے بھول چوک ہو جانا ان کے مقام نبوت میں کوئی کمی نہیں کرتا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، یقیناً ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور دراصل شیطان نے مجھے بھلوا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طرح اپنا رستہ بنا لیا. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں تھک جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، تو خادم کو کھانا لانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ لاؤ اور ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے، اب ہم یہاں کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ویسے بھی انسان اگر منزل سے آگے نکل جائے تو تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر آپ رستہ بھول جائیں تو سائیکولوجیکلی آپ ٹائرڈ فیل کرنے لگتے ہیں، ویسے نہیں تھکے ہوتے سفر سے، لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ رستہ نہیں مل رہا پھر آپ پر تھکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہمیں تھکاوٹ ہوگی، کیا کبھی یہ کہنا کہ ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے یہ کوئی بری بات ہے؟ نہیں، شکایت کا انداز نہ ہو، شکوے شکایت کے بغیر اپنی تکلیف بیماری تھکاوٹ کا اظہار کیا جا سکتا ہے تاکہ تھکاوٹ کا علاج ہو. کوئی آپ کو چائے پیش کر دے، بیمار ہے تو کوئی آپ کے علاج کا بندوبست کر دے، لیکن ایک شکوے والا انداز ہوتا نا، ہائے ہائے مچائی ہوتی ہے، وہ نہیں ٹھیک، جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ شیطان علم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بلوا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں. اور پھر یہ کہ یوشع علیہ السلام نے اپنی بھول کو چھپایا نہیں، سچ سچ بتا دیا کہ وہ میں بھول گیا تھا آپ سے ذکر کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا دروازہ نہیں کھول دیا کہ کیوں بھولے تھے تم. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا سفر میں، پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹی کرنا بھول جائے. تو زندگی میں آنے والے بعض نقصان، بعض بھول، جسے ہم بھول سمجھتے ہیں، مچھلی کا کھو جانا، بھول جانا کہ وہ کدھر چلی گئی، بات سمجھتے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، حالانکہ یہ بعض اوقات بڑی کامیابی کا راستہ بھی کھول دیتے ہیں. اور بھول چوک کا بہترین علاج پیچھے میں نے بتایا تھا کیا، وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ، جب آپ بھول جائیں کسی چیز کو تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، وہ یاد آ جائے گی. کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ جو ہی نماز شروع کرتے ہیں اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بھولی بسری ساری باتیں یاد آنے لگتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے بھول چوک کے علاج کا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی آپ نماز پڑھ کے دعا کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی وظیفہ کریں، کوئی حرج نہیں. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کو جب اپنی غلطی کا پتہ چل جائے تو وہ آرام سے بیٹھ نہ جائے کہ اب تو میں آگے نہیں بڑھتا، بلکہ غلطی سے سیکھ کر دوبارہ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائے. اگر منزل کھو گئی کہیں، رکاوٹ آ گئی رستے میں کہیں، تب ادھر ڈھیر نہیں ہو جانا، اٹھنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے. تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا، ایک خاص علم، نبوت کے علاوہ بھی کچھ علم ہوتے ہیں. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا تو بالآخر اپنی منزل کو پا لیا. اور پھر علم تبھی حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے خضر علیہ السلام کی دو خوبیاں بیان کی، یعنی ایک علم اور ایک رحمت. اور علم سے پہلے رحمت کا ذکر کیا، رحمت من عندنا، یعنی اگر ہماری رحمت نہ ہوتی تو علم بھی عطا نہ ہوتا. اور حقیقت یہی ہے کہ ہر وہ علم جس کے ساتھ رحمت نہ ہو اللہ کی، وہ فائدہ نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات الٹا نقصان دیتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع. تو ہمیشہ وہ علم حاصل کریں جس سے فائدہ ہو آپ کو اور دوسروں کو، یا صرف آپ کو یا صرف دوسروں کو. نفع مند علم کسی طرح بھی ہو، اس کو سیکھنے میں دیر نہ لگائیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم کچھ بندوں کو دے رکھے ہوتے ہیں، وہ جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، ان کا بھی حریص ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے نا مل لدنا علما، یہ وہ خاص علم ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں الہام کرتا ہے، انہیں بصیرت عطا کرتا ہے، انہیں زندگی کے تجربات سے وہ سکھاتا ہے، کچھ چھپی ہوئی حقیقتوں کا علم عطا کرتا ہے. تو اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اور یہ استاد کے بغیر، صحبت صالح کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، یہ کتابوں میں نہیں ملتا. اس لیے کبھی بھی آپ اپنے علم کا سورس اونلی بکس نہ رکھیں. یہ بعض اوقات آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، یہ بعض اوقات آپ کے کوئی خاص استاد ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بزرگ ہو سکتے ہیں جو بظاہر عالم نہ بھی ہوں، بظاہر سیکھنے سکھانے والے نہ ہوں، لیکن اللہ نے ان کو خاص بصیرت عطا کی ہو. تو اس لیے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، عام پیغمبر نہیں تھے، اولو العزم، پانچ بڑے پیغمبروں میں ان کا نام آتا ہے. لیکن استاد کے سامنے کتنی عاجزی اختیار کرتے ہیں، پھر پہلے اجازت مانگتے ہیں، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں؟ اور یہ علم کے طالب کا اعلی ادب ہے جو ہر طالب علم کے اندر ہونا چاہیے، کہ استاد سے اجازت طلب کرے، عاجزی اختیار کرے، اس کے علم کی قدر کرے، کیونکہ اس نے صرف معلومات نہیں حاصل کرنی. آپ دیکھیں اس وقت معلومات تو آپ کو انٹرنیٹ سے کہیں زیادہ مل جائیں گی، آپ گوگل کریں کسی چیز کو، اے آئی سے سوال کریں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن وہ حکمت، وہ تجربہ، وہ رشد، وہ شفقت، وہ محبت اور علم کی لذت، وہ ان جگہوں سے نہیں ملتی انسان کو. تو انہوں نے صرف معلومات نہیں مانگی بلکہ رشد مانگی کہ مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں ہدایت پا جاؤں، یعنی مجھے وہ باتیں پتا چلے جو اب تک نہیں پتا چلی. لیکن علم کے لیے اپنی انا اور مرتبے کو چھوڑنا پڑتا ہے، عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور سچے عالم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل میں مخلوق کے لیے رحمت اور شفقت رکھتا ہے. جو ایک اچھا استاد ہوتا ہے نا، وہ رحیم اور شفیق ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور علم کی کوئی انتہا نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو اسے ہمیشہ سیکھنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ مجھ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے. قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اس نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہیں کیا تو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو. اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان شاء اللہ، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ہیں صفات ایک اچھے شاگرد کی، کہ صابر بھی ہو اور پھر استاد کی بات بھی مانے، جو مشورے وہ دے، جو کام کرنے کو کہے وہ کرے بھی. تو خضر علیہ السلام نے سب سے پہلی شرط جو لگائی وہ صبر کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ اولو العزم نبی، ان سے کہا جا رہا ہے انک لن تستطیع معی صبرا، جو علم میرے پاس ہے نا اس کے لیے جتنا صبر چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں. کیونکہ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا طریقہ کار عام شریعت سے مختلف ہے، اور وہ کائنات کے پوشیدہ نظام سے متعلق معلومات رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام شریعت اور انصاف کے علمبردار تھے، اور ان کے لیے یہ چیزیں جو غیب کے پردے کے پیچھے تھیں، جو خاص علم خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس کو سمجھنا واقعی ایک مشکل کام تھا. اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی پر اعتراض کرنے لگتا ہے، اور خصوصاً استاد پر، اور اس بات پر جسے وہ سمجھ نہیں پاتا، تو پھر سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری نہیں رہ پاتا. ٹھیک ہے نا، سیکھنے کے لیے استاد پر ٹرسٹ کرنا، اعتماد کرنا ضروری ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا. ٹھیک ہے، اللہ کے بھروسے پر کہا کہ میں صبر کروں گا، اور پھر دوسرا وعدہ بھی کیا کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا. کبھی کبھی استاد کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت واضح ہوتی چلی جاتی. ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی ماں باپ بھی استاد کے درجے پر ہوتے ہیں، بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بھی کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، کہ یہ ہمیں کیوں نہیں اپنی فرینڈ کے گھر جانے دیتے، ہمیں اکیلے کیوں نہیں سفر کرنے دیتے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت نہیں سمجھ آتی، لیکن جب ہمیں کوئی ٹھوکر لگتی تو پھر ہوتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بغیر علم کے کسی معاملے پر رائے نہیں دینی چاہیے. ما لم تحط به علما، علم کے لیے آنکھیں اور کان کھلے اور زبان بند رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ہر بات میں حجت کرنا، ہر بات میں بحث کرنا، اس سے انسان کچھ نہیں سیکھ سکتا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر نے کہا پھر اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کروں. علم کے سفر میں خاموشی اور صبر کی بہت اہمیت ہے، اور استاد کی بات مکمل ہونے سے پہلے اجازت کے بغیر سوال کر دینا بعض اوقات الجھن پیدا کر دیتا ہے. خضر علیہ السلام نے علم سیکھنے کے لیے ایک سخت ڈسپلن قائم کیا، اور کہا کہ سوال کرنے میں جلدی نہیں کرنا، پہلے بات پوری طرح سمجھنا. اور بعض اوقات علم کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اپنے صحیح وقت پر ملتا ہے، اور سیکھنے میں کبھی خاموشی سوال سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. خاموش رہنا سوال کرنے سے زیادہ بینیفٹ کرتا ہے انسان کو.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
فانطلقا، پھر دونوں چل دیے. اب یہ علم کلاس روم میں حاصل نہیں ہو رہا بلکہ واک کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا. موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں اس لیے شگاف کر ڈالا تاکہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ اعتراض کر دیا، سوال بھی کر دیا، اعتراض بھی کر دیا. یقیناً آپ نے بڑی سنگین حرکت کی ہے. اب بظاہر ایک ظلم ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہیں رہا گیا اور وہ بھول گئے کہ انہوں نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا. انسانی عقل جو ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے. کسی کی کشتی توڑنا، کسی کا نقصان کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی خیر چھپی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھی، کیونکہ انبیاء غیب نہیں جانتے. لیکن سبق اس سے یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں بعض وقت کوئی پریشانی اس لیے بھی آ جاتی ہے یا نقصان اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس سے انسان سبق سیکھ کے کسی بڑی مشکل سے بچ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقد جئت شیئا امرا. امرا کہتے ہیں جو بہت عجیب، ناپسندیدہ، خطرناک. یہ تو آپ نے خطرناک کام کر دیا، اسی کشتی میں خود بھی سوار تھے. اب کشتی میں اگر سوراخ ہے تو وہ تو پانی آنے لگ جائے گا، سارے ڈوبیں گے. تو یہ ایسی معمولی بات نہیں تھی کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے، لیکن بہرحال وہ بول پڑے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، صاحب ایمان برائی دیکھ کے خاموش نہیں رہتا، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا مؤاخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کشتی توڑنے پہ اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، صرف وہی جملہ دہرایا جو انہوں نے سفر کے آغاز میں بولا تھا. کیا تھا وہ؟ انک لن تستطیع معی صبرا. استاد نے صرف ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اپنی بات دہرائی، لمبی چوڑی بات نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی مان لی. لا تو آخذنی بما نسیت، کہا کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا تھا. انسان جتنے بھی وعدے کر لے نا، جذبات کی شدت وعدے بھلا دیتی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا نا، ہم اپنے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گی یا کبھی نہیں کروں گی، لیکن بعض اوقات آپ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، آپ کے جذبات آپ کے عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ سیکھنے کا یہ عمل میرے لیے مشکل نہ بنائے اور ایک غلطی پر مجھے اپنے سے الگ نہ کریں. غلطی ہونے پر عاجزی سے معذرت کی، ضد نہیں کی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بھولنا انسانی فطرت ہے. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، ہم انسانوں سے بھی بھول چوک ہو جاتی. اگر کوئی آپ کے سامنے بھول جانے کی بات کرے تو اس پہ اوفینڈ نہ ہو، کیونکہ ایک انسانی کمزوری ہے یہ. اور شاگرد کو بھولنے پر اگلا موقع ضرور دیں، ٹھیک ہے. اور دین کے معاملے میں، علم کے معاملے میں لوگوں کو عسر کی بجائے یسر دیں اور اس کی دعا کریں. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پھر وہ دونوں چل دیے. اب یہ علم کا سفر چلتے چلتے ہو رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم صرف بیٹھ کے نہیں حاصل کیا جاتا، چل کے بھی حاصل کیا جاتا ہے، گاڑی میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی موقع پر. علم کے لیے کوئی قید نہیں ہے. ہاں یہ ایک افضل طریقہ ہوتا ہے کہ یکسوئی سے بیٹھ کے انسان سیکھے. پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا. اللہ اکبر، اب تو پہلے سے بھی بڑا کام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پھر چپ نہیں رہ سکے، کہا کیا آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے ایک انتہائی ناپسندیدہ حرکت کی. اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ الم اقل لک؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. اب سفر کے دوران ایک اتنا ہولناک واقعہ، انسانی جان لینا اور وہ بھی بچے کی، کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس سے موسیٰ علیہ السلام کا صبر تو اپنے انتہا کو پہنچ گیا. اب یہاں معاملہ لکڑی کی کشتی نہیں تھی، انسانی جان تھی، اور وہ بھی معصوم چھوٹا سا بچہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اصل میں خضر علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اور اس کی حکمت انسانوں سے پوشیدہ تھی. بعض وقت لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو کیوں مار دیتے ہیں، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. کسی کو بھی موت اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، کس کو بچپن میں لینا ہے، کس کو جوانی میں، کس کو بڑھاپے میں، یہ اللہ کو پتا ہے. اور ہر ایک کا جو وقت ہے اللہ نے مقرر کیا، وہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ ٹائمنگ ہے. ہم بعض وقت کہتے ہیں نہیں اس وقت ابھی اس کو نہیں مرنا چاہیے، وہ اس کی اپنی تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں الم اقل لک، تھوڑی سی تنبیہ زیادہ ہے اس میں، پیچھے تھا الم اقل انک لن تستطیع، لیکن اب ذرا تمہیں نہیں کہا تھا میں نے، تم ہی کو کہا تھا نا میں نے کہ ایسا نہیں کرنا. اب موسیٰ علیہ السلام خود شرط لگا دیتے ہیں. اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں دوسری دفعہ اپنا وعدہ توڑ چکا ہوں. طلب علم تو تھی ان کے اندر، لیکن اپنے لیے خود ہی شرط رکھ دی، اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے نکال دیجئے، کہ میں معذرت کے تمام مواقع استعمال کر چکا. کسی کو بھی چانس تین دفعہ دیا جاتا ہے، اب ان کے پاس تیسرا چانس تھا، اینڈ لاسٹ چانس. اور موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ٹوکنا ان کی عظمت کی دلیل تھا، وہ اپنے منصب کے اعتبار سے صحیح کر رہے تھے. اور پھر یہاں جو بچے کا قتل تھا، اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات زندگی میں، دنیا میں تلخ واقعات ہوتے ہیں اور لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں اگر اللہ ہے تو اس کو بند کیوں نہیں کرتا، یہ ظلم ختم کیوں نہیں ہوتا. اس کا اللہ تعالیٰ کے ہونے سے تعلق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بعض اوقات خاص مسئلت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھوٹ دے دیتا ہے کہ جو چاہتے ہیں کر لیں، پھر ان کی بھی باری آ جائے گی. بعض اوقات ناگہانی موت، اچانک موت کسی کی، انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت، کوئی مسئلت ہوتی ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کر دیا، اور وہ تھی جدائی. اور یہ مقام اس کہانی کا سب سے بڑا کلائمکس ہے. فانطلقا، پھر چل دیے، چلتے چلتے سیکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پہلے زمانے میں کوئی ریسٹورینٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مسافر جس بستی کے پاس سے گزرتے تھے انہی کا ذمہ ہوتا تھا ان کو کھانا کھلانا. اب یہ بھی چونکہ سفر پر تھے، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں کو وہاں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو اس نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا، دیوار تعمیر کر دی خضر علیہ السلام نے. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے، یعنی ہمیں کچھ پیسے مل جاتے، پھر ہم کھانا خرید کے کھا لیتے. اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے. میں جلد ہی تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس سفر کا یہ آخری پیش آنے والا واقعہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو بھوک بھی لگی تھی۔ انہوں نے مسافر ہونے کی حیثیت سے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے اب انسانی روایت کو پامال کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے ان کی بدسلوکی کے باوجود ان کے شہر میں ایک دیوار تھی، اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اس بار موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض شریعت پر نہیں تھا، مصلحت پر تھا۔ انہیں کہا کہ اگر مزدوری کرنی تھی تو ان لوگوں سے کچھ پیسے ہی لے لیتے تاکہ ہمارے کھانے کا کچھ بندوبست ہوتا، آپ نے مفت میں کیوں ان کی خدمت کی؟ تو خضر علیہ السلام نے جدائی کا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے خود شرط رکھی تھی، اگر میں اب کچھ کہوں تو مجھے نہ رکھیں ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ علم کے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کو سیکھنے کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہی پڑتی ہے، ورنہ انسان ایسے علم سے محروم ہو جاتا ہے جو بہت ریئر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن استادوں کے پاس بہت ریئر علم ہوتا ہے وہ بڑے سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ پھر صرف سنجیدہ لوگ ہی اس علم کو لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے، علم کا اگرچہ شوق تھا ان کو، لیکن ان کا اپنا ایک مزاج بھی تھا۔ اس سے بھی بات سمجھنی چاہیے، ایک استاد کو، والدین کو، ہر بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ ہر بچے کو ایک طریقے پر نہیں پڑھایا جا سکتا، ہر ایک کے سیکھنے کا سٹائل فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب خضر علیہ السلام نے جدائی سے پہلے واقعات کے پیچھے چھپی حکمتوں سے آگاہ کیا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اللہ کے بندے نے دیوار ٹھیک کر دی۔ یہ بلند اخلاق کی علامت ہے کہ دوسروں کی بدسلوکی آپ کو نیکی سے نہ روکے۔ اب وہ دیکھیں کہ کیا بتاتے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی بظاہر شر، یعنی اپیرنٹ ایول تھا ایک غریب کی کشتی توڑنا، لیکن باطنی خیر تھی۔ اگر کشتی سلامت ہوتی تو آگے موجود ظالم بادشاہ کے سپاہی اسے قبضے میں لے لیتے، اس کشتی پوری کی پوری چلی جاتی۔ تو انہوں نے بیکار کی تاکہ کشتی بچ جائے، یعنی چھوٹے اور وقتی نقصان کے ذریعے بڑے اور مستقل نقصان سے بچانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور دروازہ بند ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ دروازہ توڑ دیا جاتا ہے۔ دروازہ توڑنا نقصان کی بات ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ لیکن اگر آپ کہنی بھی دروازہ توڑ کے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، تو میں تو دروازہ نہیں توڑتا، تو کیا ہوگا؟ پورا گھر آگ سے جل جائے، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض اوقات بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی حال تھا پہلے مرحلے میں جو سکھایا جا رہا تھا۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری کسی پیاری چیز میں کوئی عیب یا نقصان پیدا کر دیتا ہے، جیسے گاڑی پنکچر ہو جاتی یا فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، اب ہم بہت اپسیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ گاڑی پنکچر ہوگی، کیونکہ آگے جا کے تو رستے بلاک تھے اور پھر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی روک لیا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات آپ نے بھی سنا ہوگا نا کہ ایک فلائٹ جا رہی تھی اور ایک ماں نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا بیٹا جس فلائٹ پہ جا رہا ہے وہ فلائٹ کریش ہو رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ بیٹے نے سفر کرنا تھا تو اس کا الارم بند کر دیا، فلائٹ گئی، فلائٹ کریش ہوئی، خواب سچا نکلا۔ لیکن جب بیٹے کو اٹھانے گئی تو بیٹا بیڈ پہ بہت ہو چکا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر موت آئی ہو نا تو آپ کی تدبیر کام نہیں آتی، وہ چیز ہونی ہوتی، کیونکہ اللہ نے لکھی ہے نا، مرنا تو سب نے ہے۔ تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو تدبیر وہ کر رہا ہے اس میں اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی اور مصلحت ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کیا ہے، وہ امل غلام فکانا ابواہ مؤمنین، اور جہاں تک یہ لڑکے کا تعلق ہے، وہ چھوٹا بچہ جو مار دیا، تو اس کے والدین مومن تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز کر دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے اس سے زیادہ پاکیزگی والا اور شفقت میں قریب تر بچہ عطا کرے۔ یعنی معصوم جان کو قتل کرنے کے پیچھے حکمت تھی۔ بعض اوقات دنیا میں کچھ علاقوں میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایسا نقصان ہونے لگتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کیوں ہوا چلے جا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ قوم جب بڑی ہو تو یہ بہت بڑے فساد کا باعث بن جائے اور بہت سو کو ہلاک کرنے کا سبب بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وقت سے پہلے ہی دبا دیتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ظاہری شر باطنی خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بڑے خوش تھے، جب قتل ہوا تو غمگین ہوئے، لیکن اگر وہ جیتا رہتا تو وہ دونوں ہی ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ نے اس بچے کو بچپن میں اٹھا کر اس بچے کو بھی سمیٹ لیا اور والدین کے ایمان کی بھی حفاظت کی، کیونکہ مومن کے لیے ایمان اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور کم عمری میں فوت ہونے والے بچے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بات یہ کہ جب اللہ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات جو چیزیں بظاہر تکلیف معلوم ہوتی ہیں اصل میں رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے پیچھے بندے کی بھلائی کا کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو بندے کی نظر سے اوجھل ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو کوئی خیر ملنے والی ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جاگتے نہیں ہیں جلدی، ان کو آپ آواز دیتے ہیں اٹھو نماز کا وقت، نہیں جاگیں گے، اٹھو نہیں جاگیں گے، پھر ان کے اوپر کیا کرنا پڑتا، پانی کا چھینٹا ڈالا، نہیں جاگیں گے، پھر ان کے اوپر کیا کرنا پڑتا، بالٹی انڈیلی بڑھتی، تب وہ جاگتے ہیں۔ تو بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جب تک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا نا، وہ بدلتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے خول سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے خول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی بڑی مصیبت بھیجتا ہے کہ نکلو اس سے باہر، اور وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا، حالانکہ اس کے ساتھ احسان ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ اس کی حکمت، وہ امل جدار فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی مہربانی سے اپنے خزانے کو نکال لیں، اور یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یعنی کہ کیوں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ فرشتے انسانوں کی جان لیتے ہیں آ کر، تو وہ اپنی مرضی سے تھوڑی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے تو جا کے وہ بندے کو فوت کر دیتے ہیں، کبھی بچے کو، کبھی جوان کو، کبھی بوڑھے کو، جس کو اللہ چاہے۔ تو اللہ کی کائنات میں ایسی مخلوق ہیں، ایسے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم سے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ کام دکھائے جائیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ ہو کیوں رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو آخری معاملہ نا دیوار والا، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اگرچہ انسان اس دنیا سے بھی چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے والدین کے لیے بہت بڑی خوشخبری اس آیت میں کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے بعد اللہ خود آپ کی اولاد کا محافظ بن جائے گا۔ باپ کی نیکی نے ایک جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام اور ایک اللہ کے ولی خضر علیہ السلام کو ان بچوں کی خدمت پر مامور کر دیا اور ان کے خزانے کے اوپر دیوار بنا دی کہ بڑے ہو کر وہ اپنا خزانہ نکال سکے۔ پہلے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ زمین میں دفن کرتے تھے خزانے، پھر اب باپ تو فوت ہو گیا دفن کر کے، اب بچوں کو تو پتا نہیں کیا کرنا ہے، اب وہ دیوار گری تو نیچے سے وہ نظر آنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو نیک لوگوں کو بھیجا، جاؤ اس شخص کی دیوار بنا دو۔ کیوں؟ وکان ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی نیکی نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی آگے۔ نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ مایوس نہ ہو، آپ خیر اور بھلائی کے کام کرتے چلے جائیں، ایک دن آئے گا کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، لیٹ ایج میں ان کو دین کی سمجھ آئی اور اتنا شوق آیا کہ بس ان کا دل ہوتا تھا کہ بس میں کچھ کروں، لیکن ان کا بیٹا ان کو بہت روکتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ارینج کرنا چاہتی تھی درس وغیرہ، لیکن اجازت نہیں تھی بیٹے کی طرف سے، نہیں کر سکتی آپ، تو وہ گھر میں ہنگامہ بھی نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کسی اور کے گھر میں قرآن پڑھانا شروع کیا، اور آپ کو پتا کیا ہوا، جس دن ختم قرآن تھا وہ آخری سورتیں پڑھا رہی تھی، بیٹھے بیٹھے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں فوت ہو گئی۔ قرآن مکمل ہو رہا ہے اور وہ دنیا سے جا رہی۔ اس بات کا بیٹے کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد جو خاتون تھی ان کی دوستوں سے کہا کہ آج کے بعد یہ کلاس میرے گھر میں ہوگی، اور اپنی والدہ کے لیے پھر جو وہ چاہتی تھی زندگی میں، ان کے سامنے نہیں کچھ بھی کیا لیکن بعد میں وہ سب کچھ شروع کر دیا۔ خود اپنے اندر اس کی اتنی تبدیلی آ گئی، اس کو یقین آ گیا کہ میری ماں واقعی کوئی نیک کام کر رہی تھی۔ تو بعض باتیں، بعض ہماری کوششیں ہماری زندگی میں پھلتی پھولتی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹرین کر رہا تھا نا کہ ہم اللہ ہی کے لیے کریں، اور اس کے اثرات مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ بن کے آپ تک پہنچیں گے۔ تو
تو اگر آپ چاہتے ہیں اولاد نیک ہو، آپ خود اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں اور اولاد سے جھگڑنا چھوڑ دیں، گھر میں بے چینی اور لڑائی جھگڑے کی فضا نہ قائم کریں، بچوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور پھر یہ پورا سفر، ہم بھی موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ زندگی میں جب ہمارے ساتھ بظاہر کوئی برا واقعہ پیش آئے، مال کا نقصان ہو یا کسی کی اچانک موت ہو جائے یا محنت کا صلہ نہ ملے، کیونکہ انہوں نے دیوار بنائی تھی کھانا ہی نہیں ملا، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے چین ہونے کی بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ ہمارے سامنے صرف دیوار کا ٹوٹنا ہوتا ہے جبکہ اللہ کی نظر نیچے چھپے ہوئے خزانے پہ ہوتی ہے۔
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ويخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا